هم این نشستم این اکثر بیشتر ایک بات کا حوالہ دیتے رہی ہیں کہ علم سے زیادہ آداب اس راہ میں ضروری ہیں. اگر اس راہ کا کوئی مسافر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی منزل پہ بآسانی اور جلدی پہنچے تو علم سے زیادہ جستجو اسے آداب محفل کی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز یک طرفہ نہیں, پورے توازن اور انصاف کے ساتھ رب تعالیٰ نے ہر چیز کے دونوں رخ انسان کے سامنے واضح کیے ہیں, اور ان معاملات پہ عمل کرنا کچھ پر فرض ہے, کچھ چیزوں پر عمل فرض ہے, کچھ چیزوں پر عمل واجب ہے, کچھ چیزوں پر عمل سنت ہے, اور کچھ چیزوں پر عمل انسان کی اپنی ثوابدید پر چھوڑا کہ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو بہتر, نہ کرے تو اس میں کوئی نقصان یا گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک چیز یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پر بہت زور دیا کہ جب انسان کسی دوسرے کے ساتھ نیکی کرے, کوئی احسان کرے, اسے جتائے نہیں, حتیٰ کہ جتانا تو بہت دور کی بات ہے, نیکی کرنے کے بعد اس پر پچھتائے بھی نہیں. اور ایسے لوگ جو کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بعد اسے جتاتے ہیں, اس کے لیے اللہ نے خاصے سخت الفاظ استعمال کیے اور فرمایا کہ ایسی شخص کی نیکیاں اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں. یہ ایک پہلو ہے معاملے کا. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس انسان کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے اس پر بھی لازم ہے کہ جس شخص نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے, نیک سلوک کیا ہے, کوئی احسان کیا ہے, تو اسے لوگوں میں پھیلائے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ نیکی کی, یہ نیک سلوک کیا, یا یہ مجھ پر احسان کر دیا, تو دونوں چیزوں کا ایک بیلنس قائم کر دیا. اسی طرح اللہ نے ہر معاملے میں بیلنس رکھا ہے. جہاں فقرا کی محفل میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہیں, اسی طرح فقر کے بھی آداب ہیں. یہ نہیں کہ فقیر کے پاس بیٹھنے والا تو پابند ہے ان آداب کا اور فقیر ان تمام پابندیوں سے آزاد ہے, بلکہ کچھ معاملات میں تو فقیر پر پابندیاں فقیر کے پاس آنے والے لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں. مثلاً فقیر پر ایک پابندی یہ ہے کہ آنے والوں کے ساتھ وہ نہایت عزت سے پیش آئے, ہر آنے والا اپنی جگہ پر یہ سمجھے کہ اس فقیر کے نزدیک میں سب سے زیادہ ویلیویبل انسان ہوں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ آدمی ہوں. اسی طرح فقیر کے لیے سنت پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے کہ فقیر کے پاس جو شخص بھی آئے اس کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرے کہ اس کے پاس آنے والا ہر شخص یہ سمجھے کہ فقیر سب سے زیادہ مجھ سے ہی پیار کرتا ہے. پھر فقیر ہر آنے والے کو اگر اپنے سے بلند جگہ نہیں دے سکتا تو اپنے برابر ضرور بٹھائے اسے, یہ نہیں کہ وہ خود تو بلند جگہ پر بیٹھے اور آنے والے فرش پر بیٹھے ہوئے ہوں. کوئی ایسی بات نہ کرے فقیر کہ جس سے اس کے پاس آنے والے کی دل آزاری ہو جائے, یا فقیر کے پاس آنے والے شخص کے دل میں کوئی کراہت پیدا ہو. پھر فقیر پر ایک پابندی بڑی سخت ہے, کہ اس کی گفتگو صاف ستھری ہونی چاہیے، لچر گفتگو نہیں کرے، بازاری گفتگو نہ کرے. آواز کے بارے میں فقیر کے لیے پابندی ہے کہ اس حدیث پر عمل کرے کہ نہ تو اتنا آہستہ بولے کہ دوسروں کو سننے میں دقت ہو، اور نہ اتنی اونچی آواز میں بات کرے، اتنی بلند آواز میں بات کرے کہ سننے والوں کے کانوں پر وہ بار گزرے. ایک اور بڑی پابندی ہے فقیر پر کہ اگر فقیر فاقس بھی ہے تو اپنے پاس آنے والوں پر اس کا اظہار نہ ہونے دے کہ میں فاقس ہوں. اگر فقیر ضرورتوں کے بوجھ تلے دبا ہے تو اپنے پاس آنے والوں کے پاس اپنی ان ضرورتوں کو بیان نہ کرے، اس لیے کہ اگر تو فقیر نے یہ کہا کہ میں آج کل مشکل میں ہوں، فلاں فلاں پرابلم میں ہوں، تو یہ رب کا شکوہ ٹھہرا. اور یہ یاد رکھیے کہ جس شخص کے ساتھ انسان پیار کرتا ہے اس کے ساتھ شکوہ نہیں بیان کیا جاتا، اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی انسان کو. تو فقیر تو رب سے پیار کرتا ہے، فقیر کیسے شکوہ کر سکتا ہے؟ ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے فقیر کا دل مردہ ہونے لگتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ اللہ کے بندوں کو اپنا حاجت روا سمجھنے لگتا ہے. فقیر کو سوال کرنے کی اجازت صرف ایک صورت میں ہے کہ جب یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ اب اگر وہ سوال نہیں کرے گا تو نفس کا قاتل ٹھہرایا جائے گا. تصوف میں نفس کا قاتل یا قتل نفس اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے بیرسٹ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں. جیسے پانی ہے، اگر ہم 3 دن تک پانی نہ پئیں تو اندیشہ یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن شروع ہو جائے گی اور اس سے انسان کی موت واقع ہو جائے گی. یہ قتل نفس ہے. اسی طرح ایک ہفتہ اگر کھانا نہ کھایا جائے تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، یہ قتل نفس ہوگا. جب تک کہ قتل نفس کا اندیشہ نہ ہو، فقیر پر لازم ہے کہ وہ سوال نہ کرے، اور جب وہ سوال بھی کرے تو اس کا انداز یہ نہ ہو کہ میری فلاں ضرورت ہے، آپ مہربانی کریں میری وہ ضرورت پوری کر دیں، بلکہ اس کے سوال کرنے کا انداز یہ ہو کہ جیسے ایک قصہ بیان کر رہا ہے. اس سے زیادہ سوال نہیں کر پائے گا. فقیر پر سوال اس وقت کرنا منع ہے جب تک کہ اس کے پاس وقتی ضرورت پوری کرنے کے وسائل موجود ہوں. اس کو میں اس طرح واضح کر دوں کہ اگر فقیر کی ریکوائرمنٹ 100 روپیز کی ہے اور اس کی جیب میں اگر 1 روپیہ بھی موجود ہے، جب تک کہ وہ روپیہ بھی خرچ نہ کر دے وہ سوال نہیں کر سکتا، سوال کرنے کا مجاز نہیں ہے. جب وہ آخری روپیہ بھی خرچ ہو جائے پھر وہ سوال کر لے، لیکن صرف اسی قدر جس سے اس کی فوری ضرورت پوری ہوتی ہو. اس لیے کہ فقیر صرف آج کے لیے زندہ رہے، وہ مستقبل کے لیے زندہ نہیں ہے. مستقبل کی فکر اگر اس نے کی، کل کی فکر کی، تو توکل سے باہر ہو گیا. جیسے پرندہ کل کی فکر نہیں کرتا، پرندہ صرف اپنی آج کی فکر کرتا ہے، بلکہ آج بھی نہیں صرف اس وقت کی فکر کرتا ہے جب اس بھوکا ہے. कि उस वक्त उसका पेट भर जाए, उसके बाद वो अल्लाह पर छोड़ देता है। तो तवक्कल अगर सीखना है इंसान ने तो परिंदों से सीखे, बेहतरीन तवक्कल है वो, कि सिर्फ परिंदा उस वक्त की फिक्र करता है कि इस वक्त मेरा पेट भर जाए, अगले वक्त की फिक्र नहीं होती। तो फकीर भी उसी तरह सिर्फ जो फिल वक्त जरूरत है उसका भी बेरेस्ट मिनिमम हिस्सा पूरा करेगा। तो सवाल सिर्फ उतना कर सकता है, और वो भी किस्सा बयान करने की सूरत में, जैसे कहानी सुनाई जाती है। सवाल का रंग फिर भी नहीं आना चाहिए उसमें, ये फकीर पर पाबंदी है। बाकी पाबंदियां तो हैं कि उसके तमाम अफाल शरीयत के मुताबिक होने चाहिए, और उससे भी बढ़कर ये कि उसे सुन्नत का पूरी तरह पाबंद होना चाहिए। जनाब हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब का फरमान मैंने पहले भी दोहराया था आपके सामने, कि आपने ये फरमाया कि वो शख्स तसव्वुफ की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता जिसने एक सुन्नत भी तर्क कर दी। बल्कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तो इस कदर सख्ती से पाबंद थे सुन्नत के और फ़ख्र के आदाब के, कि एक लंबा सफर करके दूसरे मुल्क में एक ऐसे आदमी की खिदमत में हाजिर हुए जिनके बारे में शोहरत यह थी कि वो अपने वक्त के बहुत बड़े आलम भी हैं और बहुत बड़े वली अल्लाह भी हैं। कई महीने की मुसाफत तय करके अपने एक मुरीद खास के साथ उन साहिब इल्म के मकाम पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वो साहिब इल्म उस वक्त आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, और सोते में उनके पांव का रुख क़िबला की तरफ हो गया हुआ था। तो आप वहीं से लौट आए, तो जब शागिर्द ने पूछा कि आप इतनी लंबी मुसाफत तय करके आए हैं, सफर की मुसीबतें उठाई हैं आपने, तो आप बगैर मिले ही वापस क्यों जा रहे हैं, तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि ऐसा शख्स कभी साहिब इल्म हो नहीं सकता जो इतना बेअदब हो कि उसके पांव का रुख खाने काबा की तरफ हो जाए। फकर में तो ये पाबंदियां हैं, तो ये सब पाबंदियां फकीर के लिए हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ आदाब फकीर की खिदमत में हाजिर होने वालों के लिए हैं। रब ताला ने जहां फकीर पर यह पाबंदी लगाई कि वह दस्ते सवाल दराज न करे जब तक के उसको ये अंदेशा ना हो जाए कि शायद मैं अब खाने पीने के बगैर जिंदा ना रह सकूं, वहीं उसके पास आने वालों के लिए आदाब का तकाजा यह है कि फकीर को सवाल करने की नौबत तक ही न जाने दें, उसकी जरूरियात पर खुद नजर रखें, और अगर उस फकीर की फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, तो सिर्फ फकीर की कफालत न करें बल्कि इस अंदाज में उसे लुकाफ्टर कर लें कि उसके बीवी बच्चे वो भी बखूबी पलते चले जाएं। इसी तरह जब हम फकीर के पास हाजिर हों तो हम पर लाजिम है कि हम किसी तौर भी अपने आप को फकीर से बढ़तर न समझें। अगर हम अपने आप को उससे बढ़तर समझेंगे तो फिर हसूल इल्म हो नहीं सकता। याद रखिए, पानी हमेशा नशेब की तरफ बहता है। अगर हम एक वैसल से दूसरे वैसल में पानी शिफ्ट करना चाहें बजरिया साइफन के, तो हमें एक वैसल जरा बुलंदी पे रखना पड़ता है, दूसरे वैसल को जरा सा नशेब में, ताकि पानी नेचुरल ग्रेविटी के जरिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके जरिए बहना शुरू हो जाए। तो पानी नशेब की तरफ आएगा, इसी तरह हसूल इल्म के लिए जब तक कि हम अपने आप को दूसरे से कमतर नहीं समझेंगे उस वक्त तक ہم کسی سے کچھ لے نہیں سکتے، سیکھ نہیں سکتے. اسی طرح فقیر کی محفل میں بیٹھ کے زیادہ زور سننے پر ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ فقیر کی محفل میں اگر آدمی جائے تو زبان کو بند رکھے، صرف آنکھیں اور کان کھلی رکھے، کیونکہ حصول علم فقیر کے یہاں دو ہی طریقوں سے زیادہ ہوگا، ایک فقیر کی بات سننے سے اور دوسرے فقیر کی حرکات آبزرو کرنے سے. جب تک کہ ہم فقیر کو پیشنٹ ہیئرنگ نہیں دیتے اور اس کو آبزرو نہیں کرتے، حصول علم ہوگا نہیں، کیونکہ فقیر نہ تو باقاعدہ کلاس لے گا کہ بلیک بورڈ پر سمجھانا شروع کر دے فلاں چیز کا فارمولا فلاں ہے، نہ وہ میتھمیٹیکل ایکویشنز میں جائے گا، نہ وہ فارمل لیکچرز ڈیلیور کرے گا. وہ تو صرف اپنی مشاہدات آپ کو سناتا ہے، اپنے تجربات آپ کے سامنے بیان کرتا ہے. انہی مشاہدات اور تجربات سے انسان نتائج اخذ کرتا ہے کہ یہ مشاہدہ انہیں کس کے نتیجے میں ہوا ہوگا. اس کی ایک ایگزامپل میں کوٹ کر دوں آپ کی خدمت میں. جن صاحب سے میں نے حصول علم کی کوشش کی تھی، میں کر تو نہیں سکا لیکن کوشش، ایک ہاف ہارٹڈ اٹمپٹ ضرور تھی میری کہ میں کسی طرح علم لے لوں، لیکن وہ شاید میری کھال اتنی موٹی ہے کہ علم اس کھال کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکا. تو میرے قبلہ مرشد صاحب ایک بات پہ بہت زور دیتے تھے کہ انسان کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، نہ صرف عبادات میں بلکہ عام زندگی میں بھی. خود بہت پرٹیکولر تھے، میں نے انہیں حیران کن حد تک وقت کا پابند پایا. ایک دن ایک قصہ سنانے لگے کہ مجھے ایک پڑھائی رات کو 11 بجے پڑھنا ہوتی تھی، اور ان دنوں اپنے بارے میں فرمایا کہ میں گجر خان میں رہا کرتا تھا، تو وہاں اکثر و بیشتر لوگ آ جاتے تھے میرے پاس رات کو اور بیٹھے رہتے تھے. فقیر اپنے پاس آنے والے لوگوں کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب آپ لوگ جائیے، وہ اپنی ہر چیز ختم کر دے گا، اپنے تمام پروگرامز کینسل کرتا چلا جائے گا کسی کو احساس دلائے بغیر کہ اس کے بیٹھنے سے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے فقیر کا. اب مرشد صاحب اپنے پاس آنے والوں کو یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ اب آپ جائیے، میری عبادت کا ٹائم ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ میں نے اس کا ایک حل نکالا کہ ان دنوں گجر خان میں ایک ہی سینما ہوتا تھا، تو میں اس سینما میں رات 9 بجے سے 1 بجے تک کا جو شو ہوتا ہے، لاسٹ شو، اس کا ٹکٹ لے کے وہاں جا کے بیٹھ جاتا تھا. تو میں نے گھڑی پر ایک ٹائمنگ اپنی کر لی ہوئی تھی کہ جب ایک پرٹیکولر سین یہ آتا ہے اسکرین پر اس فلم کا، تو اسے 11:15 ہوتے ہیں. تو جو ہی وہ سین اسکرین پر آتا تھا میں سینما سے اٹھ کے باہر نکل آتا تھا. تو جب تک میں گھر پہنچتا تھا اور وضو کرتا تھا تو اسے 11 بج گئے ہوتے تھے. تو یوں آنے والوں سے بھی بچا رہتا تھا میں، اور وقت کی پابندی بھی ہو جاتی تھی کہ ٹھیک 11 بجے میں اپنی پڑھائی شروع کر دیتا تھا. اب یہ انہوں نے ایک قصہ سنایا، تو مجھ جیسے لاپرواہ اور کندھا ناتراش کے لیے ایک بڑا سبق تھا کہ جو مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ کبھی تو پڑھائی میں نے 11:01 پہ شروع کر دی، کبھی 11:01 پر شروع کر دی، تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. فقیر کے یہاں علم اس طرح سے تقسیم ہوتا ہے. اسی طرح ہم بیٹھے دیکھا کرتے تھے کہ شاہ صاحب آنے والوں کو کس طرح سے کھانا پیش کرتے ہیں، کس طرح سے انہیں ریسیو کرتے ہیں، اور کیا ان کے ساتھ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ ہم آنکھوں سے دیکھتے تھے اور کانوں سے اس قسم کے قصے سنتے تھے. تو یہ حصول علم تھا وہاں. سوال کبھی کیا نہیں. یہ نہیں کہ میں اتنا باادب تھا اور اتنا سلجھا ہوا شخص تھا کہ میں سوال نہیں کرتا تھا. سلجھا ہوا تو آج تک بھی نہ ہو سکا. بات یہ ہے کہ جوتوں کا خوف رہتا تھا کہ سامنے سے جوتے پڑ جائیں گے. جمعہ میں مرشد صاحب کے ساتھ پڑھا کرتا تھا, ایک پرٹیکولر مسجد ہے اس میں, اور اس مسجد میں بھی مرشد صاحب کی جگہ مقرر تھی اور ان کے ساتھ لیفٹ سائڈ پر میں بیٹھتا تھا اور میری لیفٹ سائڈ پر صف میں مرشد صاحب کے خادم ہوتے تھے. تو جب جمعے کی نماز ہم پڑھتے تھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو مجھے مرشد صاحب کا اور ان کے خادم کا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ دعا میں کیا دیکھتے ہیں, لیکن مجھے اپنا پتہ چلتا تھا کہ میں کبھی کچھ دیکھ رہا ہوتا تھا دعا مانگتے وقت, کبھی کچھ دکھائی دینے لگتا تھا. تو ایک مزار دعا میں جمعے کی دعا کے بعد ہی وہ تین چار مرتبہ دکھائی دیا, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مزار ہے کہاں, کیونکہ اس کی بناوٹ اور اس کی لوکیشن اتنی خوبصورت تھی, اس مزار کا لے آؤٹ اس قدر آرٹسٹک تھا کہ وہ یوں لگتا تھا کہ اس زمین کی جگہ نہیں ہے. وہ چونکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں تین چار جمعے یا اس سے بھی زیادہ شاید دیکھ چکا تھا دعا میں, ہر مرتبہ جمعے کی نماز کے بعد جب ہاتھ اٹھاتا تھا دعا مانگنے کے لیے تو وہ جگہ میرے سامنے ہوتی تھی, اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی بزرگ دفن ہے. تو جمعے کی نماز پڑھ کے جب ہم مسجد سے باہر نکلے اور کار کی طرف چل رہے تھے ہم, تو میں نے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چیز آپ سے پوچھ لوں. کہ ہاں بولو. میں نے کہا جی جب میں جمعے کی نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مانگ تو دعا رہا ہوتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے, ظاہر ہے مجھ جیسے گناہگار کیا مانگے گا کہ یہی کہ یا اللہ جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے اس کی دولت مجھے دے دے, اسے میری غربت عطا کر دے. تو ایسی دعا مانگتا تھا لیکن دیکھتا تھا میں وہ جگہ. تو میں نے کہا جی وہ اس طرح کی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے وہ, کہاں کی جگہ ہے وہ. تو انہوں نے بڑے غصے سے میری طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھا اور میں سمجھا شاید جواب دے دیں گے. جواب آگے سے کیا آیا, تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے, بتایا کرو میرے ساتھ تم. I'm sorry sir. جب میں نے ایک دم سے پلٹ کے کہا کہ I'm sorry sir, وہ غصہ ختم ہو گیا. تو یوں ایک سوال پوچھا اور اس کے سامنے جوتے کھا لیے. تو یہ جوتوں کو خوف تھا جو سوال نہیں پوچھتا تھا. تو جب آپ سوال نہیں پوچھتے تو علم آگے بڑھے گا کیسے؟ تو اس علم کے آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان فقیر کو بڑا خوشگوار سا کوئی جملہ کہہ کے سوئی چبھو دے کہ وہ بولنا شروع کر دے فقیر کسی طرح, اور جب وہ بولنا شروع کرے تو خود خاموش ہو جائے, انسان خاموشی سے سنتا رہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی فلموں پر ڈسکشن شروع کر دے گا آپ سے یا پولیٹکس پر ڈسکشن شروع کر دے گا, وہ علم ہی کی گفتگو ہوگی. اور اگر وہ فلموں کی بات بھی کرتا ہے آپ سے یا سیاست کی بات کرتا ہے تو بھی اس کے اندر علم چھپا ہے. انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ فقیر کس اینگل سے دیکھتا ہے چیزوں, اور وہ اینگل ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کے دیکھنے کے اینگل سے. ہم نے مرشد صاحب کو کھانا پکاتے دیکھا, روز ہمارے سامنے پکتا تھا. تو ایک چیز تو یہ سیکھی کہ 5.5 feet into 3.5 feet साइज के कमरे में चीजें किस तरह से अरेंज की जाती हैं। तो दीवार की खुदाई करके उसके अंदर शेल्फें लगा दी थी शाह साहब ने, और उसमें शीशियां पड़ी रहती थी। शीशियां 100 के करीब तो होंगी इस एक शेल्फ पर, उनके अंदर चीजें पड़ी रहती थी। ये शेल्फ शाह साहब की बैक पर थी। तो जब वो खाना पकाते थे तो गुफ्तगू हमसे कर रहे होते थे और हाथ पीछे को कंधे पर से ले जाके बगैर देखे शीशी उठाते थे और बगैर देखे चीज सालन में डल जाती थी, देगची में जिसमें खाना पक रहा है। हमें अंदेशा ये रहता था कि यहां दवाइयां भी हैं, कभी जहरी ना इसमें डाली हो। जिस तरह से गुफ्तगू करते हुए बड़े अनअटेंटिव होती, अब बगैर देखे चीज डाल देते, मिकदार भी नहीं देखते कितनी डाल दी। तो हम तो ये सोचा करते थे, वो एक बार उन्हें हमने खाना पकाते यूं देखा कि वो बातें हमसे कर रहे थे, हम तीन आदमी वहां बैठे थे, तो तकरीबन कोई आधा किलो के करीब उन्होंने 1 किलो गोश्त में सुर्ख मिर्चें डाल दी। अब वो मिर्चें देगची में जाते हुए देख के हमारे पांव कांपने लगे कि ये क्या, अब ये खाना पड़ेगा और होगा क्या हमारे साथ। सडनली ये देखा कि वो घी का एक डब्बा है उनका 1 किलो वाला, उसका ढकना खोला, उन्होंने नया डब्बा था और पूरा डब्बा उस 1 किलो गोश्त के अंदर उंडेल दिया। हमने कहा ये एक और मुसीबत आई है। फिर कोई इसके अंदर 15-16 किस्म के मसाले उसमें डल गए। अब वो पक सालन रहा था और इधर हम तीनों के तीनों पसीने में नहा रहे थे कि अब बनेगा क्या, हमारा खाना खाए बगैर जान नहीं देंगे, और ये अगर सालन हमें खाना पड़ गया तो हम तो मारे गए। लेकिन अजीब बात ये हुई कि जब उन्होंने खाना दिया हमें के खाओ, तो पता ही ये चला कि ना उसमें मिर्ची है, ना घी नजर आ रहा है कहीं, बल्कि बेहतरीन खुशबू और बेहतरीन जायका था। ऑफिस के काम के सिलसिले में कुछ अरसे के लिए मुझे यूके जाना पड़ा। यहां जिस किस्म की जिंदगी गुजारता रहा था वो जिंदगी उस वक्त भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है कि मुझे घर में किचन का रास्ता नहीं मालूम कि किचन है कहाँ, तो और चीजें जानना तो बड़ी दूर की बात है। चाय पकाना उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, चाय बनती भी नहीं देखी थी कि घर में बनती कैसे चाय। यूके गए तो वहां अल्लाह ताला ने कोई ऐसी इनायत की कि किसी को ये पता चल गया कि मैं दुआ कर देता हूं, तो एक नौजवान लड़का आया, उसने कहा कि सर मैं यहां इलीगल फंसा हुआ हूं, दुआ कर दीजिए मेरी जान छूट जाए। दुआ कर दी। तो ये दुआ के दौरान ही कहीं खाने का वक्त हो गया तो वो जाने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप तशरीफ रखिए खाना खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे वो तशरीफ लाए तो उनके साथ दो और आदमी थे। उससे अगले दिन आए तो 6-7 हो गए लोग। करते करते अल्लाह ने वहां 18 और 20 के दरमियान मेहमान मेरे मुस्तकिल कर दिए, जो हर रोज रात के खाने पर तशरीफ लाते थे। वो रेस्टोरेंट से भी खाना नहीं मंगवाया जा सकता और पकाने के लिए कोई है नहीं ऐसा जो मेरी मदद कर दे। और परेशान था कि खाना पकेगा कैसे, मुझको तो चाय भी बनाना नहीं आती, खाना कैसे बनाऊंगा। तो सडनली याद आया कि शाह साहब को खाना पकाते देखा था हमने। मैंने कहा चलिए ट्राई करते हैं। तो बुचर शॉप से गोश्त आया, उसको धो के देगची में डाल के जो हाथ में लगा बगैर ये जाने इसका नाम क्या है इस चीज का, वो उसमें डालते गए बगैर अंदाजे के, बगैर किसी चीज के, आंखें बंद की। जब सब कुछ डल गया तो उसके बाद उसमें पानी डाल के ऊपर ढकना दे दिया और जो मेहमान थे उनसे गुफ्तगू करने लग गया। 20-25 मिनट के बाद बिल्कुल शाह साहब के अंदाज में 2-4 बार चम्मच चलाया और उसको नीचे उतारा और उनके सामने रखा कि लो भाई खा लीजिए। तो मेरा ये ख्याल था कि आज खाना खाने के बाद दोबारा कोई आएगा नहीं, लेकिन वो हैरत उस वक्त हुई जब लोगों ने ये कहा कि सब बहुत मजे का है, ये पकाया क्या आपने। मैंने कहा साहब जब देगची में डाला था उस वक्त तक तो गोश्त था, अब पकने के बाद क्या है मुझे नहीं पता, ये तो अब आप फैसला कीजिए ये सब्जी बन गई या मछली बनी है क्या है ये। तो वो रोज بعد میں معلوم ہوا کہ اصل میں وہ تمام سیٹ اپ اس لیے تھا کہ میری تربیت میں دو چیزوں کی خامی رہ گئی تھی، میری لائف سٹائل کی وجہ سے، لائف سٹائل ذرا ڈیفرنٹ تھا میرا، تو مجھے یہ موقع نہیں ملا کہ میں اللہ کے بندوں کو کھانا اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلاتا یا لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتا، یہ دونوں کام نہیں کر سکا تھا۔ فقیر کی تربیت کے اندر ان دو چیزوں کو بہت دخل ہے، یہ انفیکٹ فقیر اپنے ابتدائی دور میں کر گزرتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کا نفس مرتا ہے کہ جب انسان کو جھوٹے برتن دھونے پڑتے ہیں لوگوں کے، تو اندر جو کچھ بیت رہی ہوتی ہے اس سے نفس مرتا ہے انسان کا، اور اسی طرح جب اپنے ہاتھ سے کوکنگ کر کے لوگوں کو کھلانا پڑتا ہے تو اندر ٹوٹ پھوٹ کافی ہوتی ہے انسان کی۔ یہ اس کا مجھے اندازہ اس وقت ہوا جیسے میں نے پہلے دن لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے، وہ جتنی پلیٹیں تھیں وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا کے سنک تک تو آرام سے آ گئی، کہ اس کے نیچے ہاتھ رکھا آ گیا وہ، اب اس کو دھونے کا مسئلہ تھا، تو اب اس کو پکڑنا دشوار تھا میرے لیے کہ یہ جھوٹی پلیٹیں میں کیسے پکڑوں گا، تو ٹیشو پیپر لے کے اس سے کنارا پکڑا پلیٹ کا پہلے دن، اور سنک پر نل کھول کے اس کے نیچے اس کو پلیٹ کو ترچھا کر کے کھڑا کر دیا، تو پانی کے زور سے اس کے اندر بچا ہوا سالن اور ایسی چیزیں وہ بہ گئیں، جب وہ صاف ہو گئی تو پھر اس کو ہاتھ سے صاف کر دیا ویم لگا کے۔ وہ پہلے دن کا تجربہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ضروری کیوں ہے کسی فقیر کے لیے کہ جھوٹے برتن دھوئے جائیں، کہ انسان کے اندر کی میں قطعی طور پر ختم ہو جاتی، اور اسی طرح جو کھانا پکانا ہے، ویسے تو مہمانوں کا آنا اچھا لگتا ہے لیکن جب انسان کوکنگ رینج کے پاس کھڑے ہو کر کوکنگ کرتا ہے تو اس وقت ہوش آتی کہ مہمان نوازی کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہے، وہ تو بڑا آسان سا کام ہے کہ آپ گھر میں اپنے خانسامہ سے کہیے کہ بھائی آج 15 آدمی آ رہے ہیں، 8 بجے کھانا کھائیں گے، 8 بجے ٹیبل لگا دینا 15 آدمیوں کی، کہہ کہ آپ تو چلے گئے، بعد میں کوکنگ ہو رہی، کھانا کھایا ٹیبل سے اٹھ کے ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ گئے، تو ملازم برتن سمیٹ کے دھو کے برابر کرتے ہیں، محسوس بھی نہیں ہوتا، تو بڑا اچھا لگتا ہے مہمان نوازی کا یہ انداز، لیکن جب خود کوکنگ کرنی پڑتی ہے تو انسان کی میں مرتی ہے۔ تو وہ جو آبزرو ہم کر رہے تھے شاہ صاحب کو کہ کس طرح سے یہ پکاتے ہیں اور کیسے سرو کرتے ہیں، وہ ایک علم تھا باقاعدہ، اسی طرح ان کی باتیں سنتے تھے۔ میں نے شاید قصہ سنایا تھا کہ وہ ایک رات میں تسبیح کر رہا تھا بیٹھا ہوا، تو سڈنلی مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی نئی جگہ چلا گیا ہوں، اور میں وہاں گھوم رہا تھا تو سمندری پانی وہاں آ گیا، میں ایک ذرا سا 2-4 فٹ بلند جگہ پر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر میں پانی پھر میرے پاؤں تک آ گیا، میں اور بلند جگہ پر چلا گیا، کرتے کرتے جب وہ بہت بڑھا تو ایک وائٹ بلڈنگ تھی، میں اس میں داخل ہوا تو پانی میرے پیچھے پیچھے، پہلی منزل ڈوب گئی، دوسری ڈوب گئی، تیسری ڈوب گئی، حتیٰ کہ میں روف ٹاپ پہ پہنچ گیا اس وائٹ بلڈنگ کی، بہت بڑی بلڈنگ تھی، اور میں اس بلڈنگ پر کھڑا تھا تو پانی بالکل اس کے روف لیول پر تھا، ٹکرا رہا تھا پانی اس کے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں گا کہاں، یہ تو سب ڈوب گیا سب کچھ۔ اتنی دیر میں ایک نیول بوٹ آئی، اس میں میں بیٹھا اور نکل گیا وہاں سے۔ یہ قصہ میں نے شاہ صاحب سے سنایا کہ رات میں پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا، تو تسبیح کے بعد میں نے یہ دیکھا سب، تو یہ کون سی جگہ تھی، میری بات کرنے کے بعد نظر جو پڑی چہرے پر تو معلوم ہوا کہ آنکھیں سرخ ہوئی بھی باہر کو آئی ہیں جلال کے مارے۔ پہلا جملہ جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، حضور کیا ہوا، یہ تم میرے پیچھے کیوں آئے تھے رات، میں نے کہا صاحب آپ کے پیچھے تو نہیں تھا، کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کیا تھا، میں نے کہا حضور یہ تو میں نے آپ کو بتایا، میں رات پڑھائی کر رہا تھا، پڑھائی کے دوران میں دیکھا کہ میں اس طرح اس علاقے میں چلا گیا ہوں، تو وہاں یہ سب میں نے دیکھا، تو آپ تو نہیں تھے وہاں، تو پھر غالباً میرا خیال ہے شاید حالت کشف میں انہوں نے دیکھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ایک دم کول ڈاؤن ہو گئے. کہنے لگے یہ جاپان میں ایک جزیرہ ہے, وہاں میری ڈیوٹی لگی تھی اور تم میرے پیچھے وہاں آ گئے. آج سے چھٹے دن یہاں پر سمندری طوفان آنے والا ہے, اور یہ جو بلڈنگ تم کہہ رہے ہو یہ جاپان کی نیول ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ ہے. یہ جزیرہ غرق ہو جائے گا اس طوفان میں, تو تم اس بلڈنگ کی چھت پر چڑھے ہوئے تھے جو تم مجھے بتا رہے ہو. ٹھیک ہوگا, لیکن پتہ اس وقت چلا کہ ساتویں دن اخبار میں نیوز تھی کہ جاپان کے فلاں جزیرے میں سمندری طوفان آ گیا اور اس سے ان کے نیول ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ ڈوب گئی, اس میں وہ جزیرہ غرق ہو گیا. اب یہ قصہ جو ہے, اب یہ کسی نے تو نہیں مجھے پڑھایا, اتنا مرشد صاحب نے سبق پڑھایا تھا کہ ایسا ہوگا. تو یہ سننے سے اور آبزرو کرنے سے علم سیکھتا ہے انسان. ہم بہت دور نکل گئے اپنے ٹاپک سے. جب تک کہ ہم فقیر کی محفل میں زبان بند کر کے نہیں بیٹھیں گے, اپنی ہی کہے جائیں گے اور فقیر کی نہیں سنیں گے, تو علم میں اضافہ نہیں ہوتا. اگر ہم جا کے فقیر کو یہ بتانے لگیں کہ صاحب میں نے فلاں وقت یہ دیکھا, فلاں وقت یہ دیکھا, فلاں وقت یہ ایکسپیرئنس کیا, تو فقیر آگے سے گھاس نہیں ڈالے گا, وہ اپنی زبان بند کر لے گا. نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھنا تھا وہ ختم ہو جائے گا. ایک صاحب بڑے شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوئے, انہوں نے کہا صاحب آپ کو سلام کرنے آیا تھا. ویسے تو میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دست مبارک پر بیعت کی ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں. معلوم نے اس شریف آدمی نے, اس بیچارے نے شاید اس اینگل سے ہی بات کہہ دی کہ میں اگر حوالہ دے دوں گا جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا, تو شاہ صاحب فقیر آدمی ہیں تو اس نسبت سے شاہ صاحب میرے لیے زیادہ مہربان ہو جائیں گے. میرا اپنا اندازہ ہے شاید انہوں نے, ان صاحب نے یوں یہ ڈسکلوز کر دی بات. لیکن اس کا ریئیکشن بالکل الٹ ہوا کہ شاہ صاحب بگڑ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اگر آپ نے اتنی بڑی ہستی کے دست مبارک پہ بیعت کی ہے تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو, جاؤ میرے پاس تمہارا کیا کام ہے. اب اس آدمی کا رنگ میں نے دیکھا کہ اڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. اب مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ آگے سے آرگومنٹ کرے گا تو شاہ صاحب اور بگڑ جائیں گے, تو میں نے اس کو ایسا سے اشارہ کیا کہ اٹھ کے چلے جاؤ, آپ بولنا نا. وہ پھر بھی کوشش نے کی آرگومنٹ کرنے کی, تو وہی ہوا جس کا میں جس سے ڈر رہا تھا, ڈانٹ پڑی. پھر میں نے اشارہ کیا کہ چپ جاؤ, جاؤ یہاں سے. تو وہ چلا گیا. تو باہر پھر میں گیا اس کے پیچھے جا کے اس سے کہا کہ آپ نے غلطی کی, فقیر کو کبھی یہ نہیں بتاتے کہ میں کیا ہوں. وہاں عاجزی سے جائیے, انکساری سے کہ آپ کچھ نہیں, تو فائدہ ہوگا, اس سے کچھ حاصل کر لیں گے. جب آپ یہ نیم ڈراپنگ کریں گے, اتنے بڑے بڑے نام کوٹ کریں گے, تو پھر آگے سے وہی کچھ سنیں گے جو سن لیا. تو آئندہ جب آپ یہاں تشریف لائیں تو مت یہ کہیے کہ میں کس کے دست مبارک پر بیعت ہوں, کیا ہوں, تو پھل پائیں گے آپ. یہ آداب محفل ہیں کہ فقیر کی محفل میں جب ہم جائیں تو ان آداب پر نظر رکھیں, تو بہت کچھ حاصل کر لیں گے. لیکن یہ جو آداب بتائے ہیں میں نے کسی فقیر کی محفل سے بتائے ہیں. یہ محفل فقیر کی نہیں ہے, یہاں تو آپ جس طرح جی چاہے بیٹھیے, جو کچھ جی چاہے بولیے, یہاں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جب کبھی کسی فقیر کے پاس جائیں تو پھر انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار ملاقات ہوتی ہے آپ سے.